قال، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. کبھی تم نے غور کیا، ان چیزوں کو دیکھا بھی؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جن کی بندگی تم کرتے ہو، انتم تم بھی وآباؤکم الاقدمون اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی، فانہم عدو لی یہ سب تو میرے دشمن، الا رب العالمین سوائے رب العالمین کے، جتنے الہوں کو تم اور تمہارے آباؤ اجداد پوچھتے ہو ان کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں سوائے رب العالمین کے. یہاں کلام کا انداز دیکھیے کہ افرأیتم، لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کیا بھلا دیکھا تم نے، کیا تم نے غور کیا. انداز میں ایک طرح سے تعجب بھی پایا جاتا ہے، حیرانی بھی ہے، دیکھا تم نے، کبھی غور کیا تم نے، اور تھوڑی سی بیزاری کا اظہار بھی ہے، کیونکہ آگے کا کلام اس طرح کی ٹون پیش کر رہا ہے. یعنی ذرا ان چیزوں پہ نظر تو ڈالو جن کو تمہارے باپ دادا پوچھتے رہے اور جن کی پرستش تم بھی بڑے شوق سے کر رہے ہو، کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے کیا. ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو اور تمہارے پچھلے بھی کرتے رہے ہیں، ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے. میرا تو ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین سوائے رب العالمین کی. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو اپنا دشمن کیوں سمجھا اور رب العالمین دشمن نہیں؟ اس لیے کہ ان سب کی پوجا انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاکت سے دوچار کرتی. دنیا میں بھی اگر ایسی بے حقیقت چیزوں کو انسان پوچھتا رہے، ان سے دعائیں مانگے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرے، تو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے گھاٹے کے. اگر ان کے نام پہ کچھ صدقہ خیرات کرے تو نہ تو وہ دنیا میں کسی فائدے کا، وہ مال بھی گیا اور آخرت میں بھی کچھ اس سے نہیں حاصل ہوگا، الٹا جرمانہ پڑے گا وہاں، تو ان کے نام پہ دیا کیوں تھا. اس لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، میں ان سے اگری نہیں کرتا، میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا. ان کو پوجنے کا مطلب تو ہے اپنی دنیا کا بھی نقصان کرو اور اپنی آخرت بھی برباد کرو. سورۃ مریم کی آیت نمبر 82 میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی مشرکوں اور ان کے معبودوں کو آمنے سامنے لا حاضر کرے گا، تو یہی معبود یا الہ، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، اپنے عبادت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت یا غلبے کا سبب بنے، ہرگز نہیں، کوئی فائدہ نہ دیں گے ان کو. سیکفرون بعبادتہم، قیامت کے دن وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. ویکونون، اور ہو جائیں گے، علیہم انہی کے خلاف، ضد مخالف، دشمن. تو ابراہیم علیہ السلام ان سب بتوں کو اپنا دشمن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ میرے ہی خلاف گواہی دیں گے. یعنی دنیا میں بھی نہ ان سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ نقصان، اس معنی میں کہ ان کی عبادت چھوڑ دے تو کوئی نقصان نہیں، اور قیامت کے دن بھی الٹا یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کرو. اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں ان کا دشمن ہوں، کہہ سکتے تھے نا، یہ تو کہا کہ میں انہیں دشمن مانتا ہوں اپنا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں ان کا دشمن ہوں. اس میں بھی تبلیغ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. اصل میں جو لوگ اپنے لحاظ سے جمود کا شکار ہوتے ہیں، توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس سے نکالنے کے لیے ایک شوق دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایک شدید جھٹکا دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کلام جو ایک طرح سے جھٹکا لگتا ہے، جیسے یعنی یہ کلام ایک جھٹکے کی حیثیت رکھتا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ایک طرح سے شوق کی حیثیت رکھتی. کس طرح؟ آپ دیکھیے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے. کہتے ہیں اچھا، میں تو ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں. دشمن سمجھتا، یعنی پوری قوم ان کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، ان کے آگے فریادیں کر رہی ہے، ان کے ساتھ ان کا نفع نقصان وابستہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کہتے ہیں نہیں، یہ میرے تو دشمن ہیں، مجھے تو ان سے کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی ہے. تو یہ بالکل ایک نئی بات تھی. اس سے پوری قوم ایک دفعہ جیسے سکتے میں آ جاتی کہ کیا کہہ دیا، اتنی بڑی گستاخی کی بات، جھنجھوڑ کے رکھ دیا ان کو. دشمن، یہ کہاں سے دشمن ہے؟ یہ بھی تبلیغ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ انسان دلیل کے ساتھ بات کرتے کرتے دوسروں کو بعض اوقات جھنجھوڑے بھی، لیکن بہت اچھے طریقے سے. جھنجھوڑنے میں بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے. یہ کہنے کی بجائے میں ان کا دشمن ہوں، کیا کہا؟ یہ میرے دشمن ہیں. یعنی انداز میں شدت ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں ایک لائٹنس بھی ہے، اور ایک دلیل بھی ہے، اور ایک گہری چوٹ بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے مزاج میں بہت ہی نرم دل انسان تھے. قرآن پاک میں آتا نا کہ وہ اباہ منیب تھے، بہت آہے بھرنے والے تھے، بہت رجوع کرنے والے تھے، حلیم تھے. اور دوسری طرف جب حق کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، تو ان سے بڑھ کر استقامت بھی کسی میں نظر نہیں آتی. ایسے ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں جہاں ہر طرح سمجھیرا، ایک بھی ہم نوا نہیں، ایک بھی نہیں جس سے جا کے مشورہ کریں، جس سے جا کے تسلی حاصل کریں، جس سے دل بہلائیں، جس کے آگے جا کے روئیں. ذرا سی مشکل ہمیں پڑتی ہے تو ہم پھر ڈھونڈتے ہیں کون دے ہمیں سہارا، تب ہم آگے بڑھے، ورنہ ہم بھی بہنے لگے جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ، سنبھال لو ہمیں. لیکن کتنی استقامت، یقین اور ایمان کی کیسی کیفیت ہے. انتم وآباؤکم الاقدمون فانہم ادب لی الا رب العالمین. اور رب العالمین کیوں کہا اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں؟ کیونکہ وہ صرف مجھے نہیں، سارے جہان والوں کو پال رہا ہے، سب کا نفع نقصان دراصل اس سے وابستہ ہے. کون ہے رب العالمین؟ پھر اس کی تعریف بتاتے ہیں. اب دیکھیں کتنی دلیل سے بات کریں گے نا. الذی خلقنی، بالکل ابتدائی اور بنیادی بات، وہ ہے رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے. یعنی ان کو بتانا یہ مقصود تھا کہ تمہیں تمہارے بت کیا دیتے، میرا رب تو مجھے بہت سے فائدے دیتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس نے مجھے تخلیق کیا ہے، اسی کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں، یہاں موجود ہوں. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، اور پھر فہو یہدینی، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ میری رہنمائی بھی کی. یعنی دنیا میں جتنے بھی دنیاوی کام ہیں ان کو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. مثلا انسان پیدا ہوتے ہی، انسان کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس کو دودھ پلا تو دودھ چوسنے لگتا ہے، شک کرنے لگتا ہے، تو کس نے اس کو سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. بھوک لگے رونے لگتا ہے، کس نے رونا سکھایا؟ خوش و ہنسنے لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر میں پڑے مسکراتے رہتے ہیں خود، حالانکہ آپ تو ان کو نہیں اسمائل دے رہے ہوتے کہ جواب میں وہ آپ کو اسمائل دے رہے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کون ان کو ہنساتا ہے؟ کون رولاتا ہے؟ کس نے ان کے اندر یہ سب کچھ پروگرامنگ کی؟ کہ کس بات پہ ہنسنا ہے، کس پہ رونا ہے، یہ سب کچھ وہی تو کرتا ہے. تو یہاں یہدینی سے مراد خاص ہدایت بھی ہے اور عام ہدایت بھی. عام ہدایت کیا؟ کہ زندگی میں جو ابتدائی اور بنیادی کام ہے تخلیق کے بعد سے لے کر بڑے ہونے تک، وہ سب بھی اسی کی وجہ سے ہیں. اور آخرت کے اور دین کے جو مسائل اور مصلحتیں ہیں اور فائدے کی باتیں ہیں، وہ بھی اسی نے سکھائی ہیں. والذی ہو یطعمنی ویسقینی، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی ہر طرح کے رزق اس نے پیدا کیے، پانی اس نے اتارا جو ہم پیتے ہیں، فصلیں وہ اگاتا ہے. اب دیکھیں کہ انسان جو اتنے اتنی اجازتوں کے دعوے کرتا ہے اور بڑا موجب بنتا ہے، اب ذرا سوچیں انسان نے کون سی نئی چیز پیدا کی ہے؟ اگر کچھ اس میں ترقی کی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے؟ وہ طرح طرح کی کھادیں وغیرہ ایجاد کر کے کچھ سائز میں اضافہ ہو گیا، کچھ رنگ شکل میں کچھ تبدیلی ہو گئی، اور یہ بھی اللہ کے دی ہوئی عقل کے ساتھ ہی انسان نے طریقے اختیار کیے. لیکن کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں کوئی نیا پھل وجود میں آ گیا، نئے نئے مشروبات نکلتے رہتے ہیں، نئے نئے مختلف پروڈکٹس کھانے پینے کے آتے رہتے ہیں، لیکن وہ سب بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں. اوریجنلی ان سب کو کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بلدی ہو یطعمنی، یہ جتنی کھانے کی چیزیں ہیں اس سے پیدا کی ہیں، اس نے مجھے کھلایا ہے. وہ یسقینی، وہی مجھے پلاتا ہے. وہ اذا مرضت فہو یشفینی، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے. اب یہاں پر مرض تو کہا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں، اس کو یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے. کتنے ادب اور احترام کی بات ہے نا اس میں. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ کے اذن سے ہوتی، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہی مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے. جیسے پیچھے کہا نا، خلقنی فہو یہدینی یطعمنی ویسقینی، پھر آگے بھی کہتے ہیں والذی یمیتنی ثم یحیینی، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے شفا دیتا ہے. اصل میں معبود وہی ہو سکتا ہے جو پیدا کرے، جو رزق دے، جو صحت دے، جو زندگی اور موت کا مالک ہو. ابراہیم علیہ السلام بتوں کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، کہ تم کو فائدہ نقصان پہنچتا ہے ان سے، کوئی کھانا پینا ملتا ہے، کوئی بیماری یا صحت ان کی طرف سے آتی ہو. جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں پاتے، کوئی دلیل نہیں پاتے، یعنی قوم کے پاس ابراہیم علیہ السلام، تو پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں. تبلیغ کا انداز دیکھیں نا، کہ پہلے کوئسچنز کرتے ہیں، ان کے کاموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو تم کر رہے سوچو یہ کیا کر رہے، اور پھر حیران پریشان چھوڑ نہیں دیتے. بہت سے مبلغ ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کو مسترب چھوڑ کے آ جاتے ہیں، یعنی ان کو اکساتے تو خوب ہیں لیکن حل نہیں کوئی بتاتے. معاشرے کی خرابیوں کے اوپر تو خوب بات کرتے ہیں، لمبا چوڑا کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن علاج کیا ہے، حل کیا ہے، وہ کہیں نہیں نظر آتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام جہاں ایک طرف کرٹیسائز کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف آلٹرنیٹ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ آؤ دیکھو سب کچھ کہاں سے ملتا ہے، ساری نعمتیں کہاں سے آتی ہیں. اصل میں ان لوگوں کے بھی نظریات اپنے بتوں کے بارے میں کیا تھے؟ کہ وہی ہم کو کھانا پینا دیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی کاروبار میں تنگی پریشانی ہوتی تو لوگ کہاں جاتے؟ مشرق لوگ اپنے بتوں کے پاس جاتے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں تاکہ رزق میں اضافہ ہو. بیمار ہو جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ اولاد نہیں ہوتی تو کہاں جاتے ہیں لوگ؟ ایسے ہی موقعوں پہ جاتے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام بے وجہ میں یہ باتیں نہیں کر رہے، کھانے پینے کی اور بیماری کی اور شفا کی اور موت زندگی کی، کیونکہ لوگوں نے اپنی موت زندگی، کھانا پینا، بیماری، صحت، یہ اپنے بتوں کے ساتھ ہی وابستہ کر رکھی، اپنے خود ساختہ الہوں کے ساتھ وابستہ کر رکھی کہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کیا بتاتے ہیں ان کو، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر شفا بھی اسی کے اذن سے ہوتی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو شفا ہے کیا چیز، بیماری سے شفا کیا چیز ہے، شفا عموماً کس طرح ہوتی. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جو باہر سے آنے والی بہت سی چیزوں کے مقابلے میں ریزسٹ کرتا ہے. بہت سے جراثیم جو ہمارے جسم میں مختلف راستوں سے داخل ہو جاتے ہیں، ان سے فائٹ کرنے کے لیے جسم کے اندر ایک ریزسٹنس ہوتی ہے، ایک مدافعاتی نظام ہوتا ہے. اور جب وہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے یا اس میں کوئی نقص ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، باہر سے ایسی دوائیاں لی جاتی ہیں یا ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں کہ جس سے وہ کمی پوری ہو جائے اور جسم کے اندر دفاعی نظام جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اگر سوچے انسان تو یہ کس نے پیدا کیا، یعنی ہمارے جسم کے اندر ہی ایسا نظام کس نے رکھ دیا. مثلا آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کہیں کٹ لگ جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو خون کے بند ہونے کے لیے بھی اللہ نے جسم کے اندر ہی صلاحیت رکھی، جسم کے اندر ہی ایسے مادے رکھے کہ چھوٹا موٹا خون بہتا ہے تو اندر سے ہی سسٹم جو ہے وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے اور خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہمارا شوگر لیول لو ہوتا ہے تو جسم کے اندر ہی ایسے الارمز ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں. اسی طرح بیماریوں کے جو سمٹمس ہیں وہ بھی جسم کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، جسم ان کو محسوس کرتا ہے. تو بعض اوقات ہمارے اندر وہی چیزیں کھانے کی کریو پیدا ہو جاتی ہے جس کی ہماری جسم کو ضرورت ہوتی. تو نیچرلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمارا جسم خود ہی طلب کرتا ہے، خود ہی باہر پھینک دیتا ہے، زہریلی چیزوں کو، گندی چیزوں کو، بہت سی بیماریوں کے خلاف خود بخود لڑ لیتا ہے، بہت سے جراثیموں کو کل کر لیتا ہے. یہ سب نظام کس نے آپ کے اندر رکھا؟ اگر یہ نظام کام نہ کرے، یہ جن لوگوں کا یہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ کتنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ یہ دراصل کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے لیے دوا نہ ہو، لکل لدا ان دوا، وہ دوائیں کس نے پیدا کی؟ جو بھی اللہ نے پیدا کی. پھر عقل کس نے دی ہے کہ جو مشاہدے کے ذریعے ان چیزوں کو تلاش کرتی رہتی ہے جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کے علاج کا ذریعہ بنتی. لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، اور ہم کس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ شفا کون دیتا ہے؟ فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مر ہی جاتا. حالانکہ کوئی بھی ڈاکٹر اللہ کے اذن کے بغیر صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. وہی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے شفا ہو جاتی ہے، اور وہی ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں مریض مر بھی جاتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. تو اگر کسی انسان کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو کبھی کوئی نہ مرتا، اور کبھی کوئی بیمار نہ رہتا، فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے یہ باتیں فرما رہے ہیں. والذی یمیتنی ثم یحیینی، اور رب العالمین وہ ہے جو مجھے موت دے گا، ثم یحیینی، پھر مجھے زندہ کرے گا. یہاں آپ دیکھیں کہ موت کو زندگی پر مقدم رکھا ہے انہوں نے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جس نے مجھے زندہ کیا پھر وہ مجھے موت دے گا، تو کیا کہتے ہیں، جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا. کیونکہ سیکوینس تو یہی بنتا ہے کہ وہ زندہ ہے، پھر موت آئے گی، پھر زندگی آئے گی. تو موت اصل میں ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، نہ اسے کوئی ٹال سکتا، نہ اس میں کوئی اپنی مرضی کر سکتا ہے کہ اسے آگے یا پیچھے کر سکے. یہ قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ کی قدرتوں کے اظہار کے طور پر اس بات کو بھی خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہی مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روزے جزا میں وہ میری خطا معاف کر دے گا. یہ تمہ کا لفظ جو ہے امید سے زیادہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور خطیئہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, خطایا اسی سے ہے خطا بھی. اب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے, تو پیغمبروں سے کون سی خطائیں ہوتی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. اصل میں پیغمبر تو معصوم ہوتے لیکن وہ اپنی طرف سے ہونے والی چھوٹی موٹی کوتاہی کو بھی اپنی طرف سے خطا سمجھتے ہیں, یعنی اپنے بعض اعمال کو اپنے دماغ نہیں سمجھتے, اسے وہ خطا کہتے ہیں, ورنہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے. تو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا, جو چیزیں اس کو مجھ میں پسند نہیں آئیں ان سے وہ درگزر فرمائے گا.